سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والا جمارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سمندر ہم حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے مواعظ میں سے ایک نیا آواز شروع کر رہے ہیں. اس کا نام علم دین کی ضرورت ہے. علم دین کی ضرورت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ: اے رب ہمارے اور بھیجئے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو, پڑھے ان پر آیتیں آپ کی اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت اور پاک کرے ان کو, آپ قدرت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی آیت ہے جس کی تلاوت جمعہ کے روز کی گئی تھی اور اس کے متعلق کچھ بیان بھی کیا گیا تھا, اور اس کا خلاصہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا مانگنے کی حکایت سے ہم کو یہ نصیحت ہو گئی ہے کہ تمہارے اندر جو عادت ہے کہ دین کی زیادہ فکر نہیں رکھتے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. صرف قصے کے طور پر یہ حکایت بیان نہیں کی گئی بلکہ تم کو اس حکایت سے نصیحت کرنا منظور ہے, کیونکہ قرآن شریف میں جو حکایتیں ہیں وہ نصیحت کے لیے بیان کی گئی ہیں. اس لیے قرآن شریف کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو اس میں قصے کے طور پر حکایتیں بیان کی جائیں, بلکہ وہ ایک روحانی طب کی کتاب ہے جس میں باطنی بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھو کہ قرآن شریف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ ہدل للناس ہے, یعنی آدمیوں کو ہدایت کرنے والا ہے, اور قرآن ہدل للمتقین ہے یعنی پرہیزگاروں کو ہدایت کرنے والا ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں. اس آیت سے اکثر لوگ کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی سفر میں مجھ سے ایک صاحب نے اس شبہ کو دریافت کیا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. میں نے کہا کہ یہ تو کوئی شبہ کی بات نہیں بلکہ یہ ایک محاورہ ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں یہ اسی کی بدولت متقی پرہیزگار بنے ہیں. اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب مطلب بالکل صاف ہو گیا, تو اس میں کوئی ہیر پھیر کرنے کی ضرورت نہیں, صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ محاورے میں یہ لفظ کس مطلب کے لیے بولا جاتا ہے. اب لوگ محاورے پر نظر نہیں کرتے ہیں, اس وجہ سے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اسی واسطے ضروری ہے کہ منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھنے سے پہلے قرآن شریف کو کسی پورے مولوی سے سمجھ کر پڑھ لے, باقی خود میرا ترجمہ دیکھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک وکیل میرے ہاں مہمان ہوئے, ان کے پاس قانون کی کتاب تھی. میں نے اس کو دیکھا اور جو مطلب سمجھ میں آیا ان کے سامنے بیان کیا. وہ کہنے لگے کہ اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب یوں ہے. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ قانون آدمیوں ہی کی بنائی ہوئی کتاب ہے, مگر اس کی اردو عبارت بھی ہم خود دیکھ کر ٹھیک نہیں سمجھ سکتے, بلکہ اس میں بھی اس کی حاجت پڑتی ہے کہ کسی جاننے والے سے سمجھیں. تو قرآن شریف جو خدا کا کلام ہے اس کو میرا اردو ترجمہ دیکھ کر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بس جو لوگ میرے ترجمے کو دیکھ کر قرآن کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں کیسی بڑی غلطی میں ہیں. اور پھر غضب پر غضب ہے کہ ترجمہ بھی وہ دیکھا جاتا ہے جو ترجمے کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں ہوتا. ترجمے میں یہ ضروری بات ہے کہ قرآن کا مطلب باقی رہے, اور آج کل کے ترجموں میں اس کی تو کوشش کرتے ہیں محاورے کے موافق ہو جائے, اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا کہ قرآن کے مطلب کہیں نہ بدل جائیں. حالانکہ قرآن کا ترجمہ محاورے کے موافق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن کا مطلب باقی رہنا ضروری ہے. بس آپ لوگوں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جب تک عالموں سے دریافت نہ کر لیں اس وقت تک کسی ترجمے کو بھی نہ دیکھیں, اور دریافت کرنے کے بعد بھی اپنے دیکھنے پر بس نہ کرو بلکہ کسی صورت کسی سے پڑھ لو. یہ صورت ہے قرآن مجید کے صحیح سمجھنے کی. غلط یہ ہے کہ اس وقت یہ غلطی ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے, اسی واسطے شبہ ہوتے ہیں. ورنہ کوئی بھی شبہ نہ ہو, جیسے کہ آیت ہدل للمتقین کے واسطے اسی میں سمجھ لیا کہ قرآن صرف پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں, حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ یہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن دو باتوں کا لحاظ رکھتا ہے, ایک یہ کہ عام طور پر امن و امان رہے, کوئی جھگڑا فساد نہ ہو, کیونکہ اس دنیا میں اس طریقے پر گزر کریں کہ دوسرے سے کہ کسی دوسرے سے ایذا اور تکلیف نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ جو امن قرآن پاک نے سکھلایا ہے دنیا کے کسی قانون کسی دربار نے نہیں سکھلایا اور نہ سکھلا سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس وقت لوگ مسلمانوں کی نسبت لڑائی جھگڑے پسند کرنے کا عیب لگاتے ہیں، حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ کوئی قوم صلح پسند کرنے والی نہیں. مثال کے طور پر شرع کا ایک حکم بیان کرتا ہوں. جمعے کے متعلق فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ترجمہ: جب نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ زمین میں، یعنی ایک جگہ جمع نہ رہو. دیکھیے، جو لوگ صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے جمع ہوئے تھے ان کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب اپنا کام کر چکو تو اب ایک جگہ جمع رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فضول مجمع رہنے سے اندیشہ ہے کوئی خرابی پیدا ہو جائے. آگے فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی تلاش کرو فضل خدا کا یعنی رزق. اس سے مقصود یہ ہے کہ جدا جدا ہو کر بھی مارے مارے نہ پھرو، کیونکہ اس سے فساد کا ڈر ہے، بلکہ حلال رزق کی تلاش میں لگو. پھر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو، کیونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے نزدیکی حاصل ہو. تو حق تعالیٰ کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ مجمع بلا ضرورت نہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی ضرورت سے ہو تو ضرورت ختم ہو جانے کے بعد سب کو جدا جدا ہو جانا چاہیے. غور کیجئے کہ نمازیوں کا مجمع جس میں لڑائی جھگڑے کا تو کچھ بھی اندیشہ نہیں، اس کو حکم فرما دیا کہ کام ختم کر کے جدا جدا ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان ضعیف ہے، عجب نہیں کہ فضول بیٹھے رہنے میں تو میں ہو جائے، اگرچہ جوتی پہ زار نہ ہو. غرض ایک تو قرآن میں امن و امان کی رعایت ہے، دوسرے خدا تعالیٰ کی رضامندی پر چلنے کی. ان دو باتوں کے سوا اگر کوئی تیسرا مسئلہ آ گیا ہے اس کے تابع ہو کر آیا ہے دو، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں ان دونوں کے سوا اور کوئی مسئلہ نہ ڈھونڈنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اور دوسرے یہ کہ امن و امان کی رعایت، فضول بیٹھنا ایزا نہ ہو کسی کو. اسی طور پر اگر حکایتیں قرآن میں ہیں تو وہ بھی انہی کی خادم بنا کر ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں قوم نے یہ برا کام کیا تھا تو ان کو یہ سزا ملی، اور فلاں قوم نے یہ اچھا کام کیا تھا ان کو یہ انعام ملا. ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اگر برا کام کریں تو سزا ملے گی، اچھا کام کریں گے انعام ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ حکایتوں سے نصیحت مقصود ہے. چنانچہ اس مقام پر بھی یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دین کی فکر رکھنا نہایت ضروری ہے، جس کا اس آیت میں پوری طرح بیان کیا گیا ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے ایک رسول پیدا کر کہ وہ ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے. اس حکایت کے نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ سننے والوں سمجھ جاؤ کہ ضروری چیزیں یہ ہیں جن کا خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور ان کو ضروری سمجھ کر ہم سے دعا کی. اب سمجھنا چاہیے کہ وہ ضروری چیزیں کیا ہیں. سو وہ تین چیزیں ہیں: ایک تو یتلو یعنی خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، دوسرے یعلم یعنی خدا کی کتاب سکھانا، تیسرے یزکی یعنی بری باتوں سے پاک کرنا. اور حقیقت میں یہ تینوں لفظ ایک ہی چیز کا بیان کر رہے ہیں جس کو دین کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب دین ہی کی شاخیں ہیں، کیونکہ دین کے دو حصے ہیں، ایک علم دوسرے عمل، اور دونوں کی ضرورت ہے. جیسے طب کا ایک فن ہے کہ طبیب بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اول علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر عمل کی، یعنی مطب کرنے کی. اور قرآن بھی حقیقت میں طب روحانی ہے کہ ہمیں روحانی امراض کے علاج بتائے گئے ہیں، اور روحانی مرض خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. اس لیے قرآن میں صرف یہی دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل. بس یعلم میں اشارہ ہے علم کی طرف اور یزکی میں عمل کی طرف اشارہ ہے. حاصل یہ ہوا کہ اے سننے والو، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کوشش کر کے حاصل کرنا چاہیے، ایک علم اور دوسرے عمل. انہی کا خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے یہ دعا کی. پھر علم میں دو مرتبے ہیں، ایک تو لفظ دوسرے معنی. بس آیت میں تینوں چیزوں کا بیان ہوا، لفظ اور معنی اور عمل، اور ہم کو ان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ہوا. اب دیکھیے کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے. سو عمل تو قریب قریب بالکل ہی نہیں، اور علم بھی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں، لیکن تھوڑا بہت مشغلہ ہے گو دنیا ہی کے لیے ہو، اور جن لوگوں میں سچی طلب ہے وہ کچھ تھوڑا بہت عمل بھی کرتے ہیں، مگر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو سب نے چھوڑ رکھا ہے، اور وہ قرآن کے لفظوں کی خدمت ہے. یہ چنانچہ آج کل جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن کے بے سمجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو فضول کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن تک نہیں پڑھاتے اور کہتے ہیں کہ بچے اتنے دن کیوں خراب کیے جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف کا پڑھنا بیکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا حکم نہ کرتے، اور تلاوت کرنے والوں کی تعریف نہ فرماتے. کیا سب حکم اور ترغیب بیکار چیز کے لیے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یعنی کتاب کی. دوسری جگہ تلاوت کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہیں، یتلون آیات اللہ آنا اللیل، یعنی پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی رات کی گھڑیوں میں. کیا قرآن کی یہ آیتیں عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے ہیں؟ اور کیا یہ حالت پیدا کر کے ہم لوگ صاحب قرآن کہلا سکتے ہیں؟ صاحب وہ اگر کسی شخص کے پاس بہت سا مال ہو اور وہ اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دے کہ اس سے نفع نہ اٹھا سکے، تو کیا اس شخص کو مالدار کہیں گے؟ ہرگز نہیں. ایسے ہی قرآن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، بس ایسی حالت میں جیسا وہ شخص صاحب مال ہے ایسے ہی آپ صاحب قرآن ہیں. افسوس، آپ نے ایک بڑی بھاری دولت کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر آپ کو ذرا بھی غم نہیں. حالانکہ اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تب تو قرآن ہی میں تلاوت کرنے کا حکم موجود ہے، اور اگر کسی کو قرآن کافی نہ ہو تو عقل بھی تو یہی کہتی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ علم دین کا باقی رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یقیناً اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ ضروری ہے، اور جب ضروری ہے تو قرآن کو حفاظت سے رکھنا بھی تو ضروری ہے، کیونکہ دین کا علم قرآن ہی سے نکلا ہے، اور بغیر قرآن کے لفظوں کے علم دین کیسے باقی رہ سکتا ہے، اور قرآن کے ترجمے سے کام نہیں چل سکتا. اس لیے اصل لفظوں کا باقی رکھنا نہایت ضروری ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے، اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں، لیکن آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں، اور آپ کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب آپ امت پر تقسیم فرما دیتے. آپ کے اس طرز زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کی فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمراء کے لیے سبق ہے اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان، دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا، دانے ہاتھ سے کھانا، کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروانا، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، چیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کے بیان میں احادیث ہیں. پہلی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار تمام رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور ابو عبید نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی. فرمایا وہ آیت یہ تھی: ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين مالك غناكم وعف فرما. اللہ دین سے اب تک جو دوری اور غفلت ہے، اللہ اس کو معاف فرما اور اس دوری کو دور فرما دے، نزدیکی عطا فرما دے. اللہ اپنا قرب اعظم نصیب فرما دے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے، سنتوں کا عشق نصیب فرما دے، سنتوں پر مر مٹنا نصیب فرما دے. پوری زندگی اللہ سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اور غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے. یا اللہ انہیں غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے. یا اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری اور اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے ایک پڑوسی بیمار ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بچے بھی شدید علیل ہیں. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے دعا کے لیے نہیں بھی کہا، اے اللہ سب مسلمان بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ اس کے مسائل کو حل فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو خوب خوشحال کر دے. اے اللہ خوب حلال، 100% حلال، آسان اور خوب برکت والی کشادہ روزی عطا فرما دے. اے اللہ ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر مہلک بیماری مصیبت بلا آفت سے حفاظت فرما، اور جو کوئی مبتلا ہے اللہ اس کو جلد از جلد نجات عطا فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو عافیت نصیب فرما. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں، اے اللہ بے یار و مددگار ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اے اللہ ان کی شدید ان کو اے اللہ غیب سے خوب خوب نصرت اور مدد فرما. اے اللہ جلد از جلد ان پر مدد نازل فرما. اللہ ان کو بھوک سے اور خوف سے امن عطا فرما. اللہ ان کو بھوک سے نجات دے. اللہ ان کو خورد نوش کی اشیاء خوب فراہم کر دے. اللہ ان کو خوف سے امن عطا فرما، دشمن سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دے، توفیق توبہ دے دے، نادم کر دے اپنی سیاہ کرتوت پر. اے اللہ نادم کر دے، ان کو ندامت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہے، اے اللہ ایمان مقدر نہیں ہے، اے اللہ پھر تو ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے. اے اللہ ان کی طاقتوں کو مسمار کر دے، عمارتوں کو، گھروں کو مسمار کر دے. اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل فرما دے، ذلت ناک عذاب نازل فرما دے، ان کو انتہائی ذلیل اور خوار کر کے ہلاک فرما دے. اے اللہ ان سے اللہ انتقام لے، اے اللہ ان سے انتقام لے. وہ نہتے آپ کے نہتے بندوں پر جو آپ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ کے ہیں اللہ، وہ آپ کے ہیں. اے اللہ ان کو یہ ستا رہے ہیں، ان کی جان کے در پہ ہیں، ان کے خون بہا رہے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے. جو انسانیت کے علم بردار ہیں، انسانیت کے نعرے لگا کر دنیا کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اے اللہ وہی اس کام کے ذمہ دار ہیں، وہی قتل و خون اور غارت گری کر رہے ہیں. یا ان کی انسانیت کا پتہ ہی نہیں، بلکہ ان کے معلوم ہوا کہ یہ انسانوں کی یہ انسان نہیں ہے بلکہ بھیڑیے ہیں اندر سے، انسان کی کھال ہے اور یہ بھیڑیے ہیں خبیث. اے اللہ ان کو چکنا، ان کی طاقتوں کو چکنا چور کر دے، ان کے منہ کالے کر دے. اے اللہ ان کو انتہائی ذلت ناک شکست سے دوچار کر دے، ان کی طاقتوں کو اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ان کے ارادوں کو چکنا چور کر دے، ان کے آپس میں اختلاف ڈال دے، ان کو آپس میں لڑوا دے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں سے ٹی وی اور کیبل اور جتنے آپ کی نافرمانی کے آلات ہیں، اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دے. ہمارے گھروں کو اپنی نافرمانی سے پاک فرما دے. ہمارے دلوں کو اپنی نافرمانی سے، معصیت سے پاک فرما دے. ظاہری گناہوں سے بھی پاک فرما دے، باطنی گناہوں سے بھی پاک فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو صدق دل سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے. صحت کا میرے شیخ کو صحت کا عاملہ عاجرہ مستمر عطا فرما دے. میرے شیخ کے گھر والوں کو اللہ صحت کا عاملہ عاجرہ مستمر عطا فرما دے. بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اور تمام احباب اور خدام کو بھی. اے اللہ میرے گزشتہ مشائخ کے بھی، اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی. اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے، ہم سب کو جذب فرما لے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ دونوں جہان میں عزت و شرف نصیب فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام اداروں کی مدد فرما، نصرت فرما، اور ان میں کام کرنے والوں کی، اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. اللہ اخلاص نصیب فرما، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق تمام مسلمانوں میں عطا فرما، ملکوں میں بھی اور عام طور پر عوام کے اندر بھی، آپس میں بھی، تمام مسلمانوں میں آپس میں خوب اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. کہ اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت اور دھوکے بازی اور ظلم کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے. اے اللہ، اے اللہ اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. اپنے اقابر کا راستہ نصیب فرما دے. اللہ اپنے اقابر کا راستہ نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.